لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب يهدى إلى أقربهم بابا. حدثنا حجاج بن ملحان قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مران الجوزي عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. یہاں کیونکہ بات چل رہی تھی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی, وہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک تو یہ کہ وسعت ہے تمام پڑوسیوں کے ساتھ ہم اس نے سلوک کر سکتے ہیں, تب تو وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کس کو ترجیح دی جائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس وسعت نہیں ہوتا, آدمی کے پاس وسعت نہیں ہوتی, اتنی وہ چیز اس کو میسر نہیں ہے کہ سب پڑوسیوں کو پہنچا سکے, دے سکے, ان کو ہدیہ کر سکے. مقدار اس کی کم ہے, ایک کو دیں گے تو دوسرا رہ جائے گا. تو اس صورت کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ترجیح کس کو دی جائے. تو یہاں اسی مسئلے کو اس باب میں انہوں نے حل کیا ہے. دو روایتیں ہیں, دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایک ہی مفہوم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں, بس ان دونوں میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ یہ سوال اسی لیے پیدا ہوا کہ ہدیہ دینے کے لیے جو چیز ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ دونوں کو دی جا سکے. تو اس صورت کے اندر ظاہر ہے اب یہ ہے کہ بھئی کسی ایک کو دینی ہے تو کس کو دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب عنایت فرما کر یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ الی اقربہما من کے بابن, کہ جس پڑوسی کے گھر کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو اس کو دو. اس لیے کہ دروازہ قریب ہونے کی وجہ سے جو ہے بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں, کبھی دروازہ اس کا آپ کے دروازے سے قریب ہے تو جو چیزیں آپ کے گھر میں آتی جاتی ہیں, کچھ آپ خرید کر کے لائے, فروٹ لائے, کوئی چیز لائے, تو دروازہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کو پہلے اطلاع ہوگی, خبر ہوگی. دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر رات کے وقت آپ کو مدد کی ضرورت پیش آ گئی, آپ کے گھر میں چور آ گیا, آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہو گئی اور آپ کو مدد کی ضرورت پیش ہے, تو آپ آواز لگائیں گے تو سب سے پہلے وہی ہے, دروازہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آئے گا, پہنچے گا, آپ کی مدد کرے گا. تو بہرحال ان سارے امور کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا یہ تعلیم دی کہ جس کا دروازہ قریب ہو اس کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے، پہلے اس کو دو، پھر اگر ہے تو پھر اس کے بعد والے کو دو، جیسا جیسا درجہ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. باب الادنا فلادنا من الجیران. حدثنا الحسین بن فرائسی قال حدثنا الفضل بن موسیٰ عن الولید بن دینار عن الحسن انہ سئل عن الجار فقال اربعین دارا امامہ و اربعین خلفہ و اربعین عن یمینہ و اربعین عن یسارہ. یہاں ویسے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں میں بھی جو جتنا قریب ہو اسی مناسبت سے اس کا حق زیادہ ہے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا. پہلی روایت تو پیش کی جس میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا پڑوسی کے متعلق کہ بھئی پڑوسی کون، کس کو ہم پڑوسی کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا 40 گھر آپ کے گھر کے سامنے، 40 گھر تک آپ کے گھر کے پیچھے، 40 گھر دائیں طرف اور 40 گھر بائیں طرف، یہ سب پڑوس میں داخل ہیں. اور چھوٹا موٹا گاؤں کا تو وہ پورا ہی پڑوسی کہلائے گا کہ ایک محلے کا ہے. تو بہرحال یہ پڑوس کی انہوں نے تشریف فرما دی. حدثنا بشر بن الفضل محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا اکرمۃ بن عمار قال حدثنا القمۃ بن بجالۃ بن زبرقان قال سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ولا یبدؤ بجاری الاقصی قبل الادنی ولکن یبدؤ بالادنی قبل الاقصی. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے، وہی جو انہوں نے باپ کا عنوان باندھا تھا اس میں یہ تھا کہ جو قریب ہی ہے اس کا لحاظ کیا جائے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ بھئی قریب والے کو چھوڑ کر دور والے سے شروعات نہ کی جائے، یعنی جو آپ اس کو کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ معاملہ اور ہدیہ پہلے قریب والے کے ساتھ کیا جائے گا پھر دور والے. قریب والے کو تو چھوڑ دیا بازو پر اور دور والے کے ساتھ کر رہے ہیں. ولیکن یبدؤ بالادنی قبل الاقصی، یہ قریب والے سے شروعات کی جائے دور والے سے پہلے، تو ترتیب یہی ہے اور اسی ترتیب کا لحاظ کیا جائے گا. یہ بات اور رہی کہ مثلا دور والے میں کوئی دوسری حیثیت بھی موجود ہے، مثلا یہ کہ دور والا رشتہ دار بھی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ رشتہ داری اور پڑوسن دونوں چیزیں جمع ہو گئی، اس معنی کر کے اگر اس سے ابتدا کی جائے گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باب من اغلق الباب علی الجار. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا عبد السلام عن لیث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اتى علینا زمان او قال حین وما احدنا حق بدیناره ودرهمه من اخیه المسلم ثم الان الدینار والدرهم احب الى احدنا من اخیه المسلم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کم من جار متعلق بجاره یوم القیامه یقول یا رب هذا اغلق بابه دونی فمنع معروفه. یہ حضرت یہاں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ اپنے پڑوسی کے لیے اس نے دروازہ بند کر دیا، یعنی اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ نہیں کیا. وہ چاہتا تھا کہ معاملہ بھلائی کا کیا جائے، آپ نے دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ یہ معاملہ اس نے سلوک کا نہیں کیا، ضرورت اس کی پوری نہیں کی. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک زمانہ ہم پر وہ بھی گزرا ہے کہ کسی کے نزدیک اس کے درہم اور دینار کے مقابلے میں جو ہے اس کا مسلمان بھائی زیادہ قابل عزت اور قابل احترام تھا، یعنی اس کے نزدیک اپنے مسلمان بھائی کی مدد یہ زیادہ گویا اہمیت رکھتی تھی روپیہ اور پیسے کے مقابلے میں، اس کے لیے روپیہ پیسہ قربان کر دیتا تھا. پھر فرماتے سملا اب آج یہ وقت آیا کہ دینار و درہم احب الی احدنا من اخی المسلم، تو روپیہ پیسہ زیادہ محبوب ہو گیا اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں، یعنی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، اپنے روپے پیسوں کو بچانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے اس کو قربان کرنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بہت سے پڑوسی وہ ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی کا دامن پکڑیں گے، اور باری تعالیٰ سے عرض کریں گے اللہ اس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا اور میرے ساتھ اپنی بھلائی اس نے روک لی تھی، یعنی اس کو میرے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے تھا نہیں کیا تھا، وہ اگر آج اس طرح معاملہ کیا جائے گا تو یہ چیز کل کو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف شکایت کا ذریعہ بنے گی اور پڑوسی آپ کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا. باب لا یشبو دون جاری. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن عبد الملک بن ابی بشیر عن عبد اللہ بن المساوی قال سمیت ابن عباس یخبر ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن الذی یشبو وجاره جائعون. یہاں بتاتے ہیں کہ بھئی اپنے پڑوسی کو بھوکا چھوڑ کر خود پیٹ بھر لے. ابن عبداللہ ابن مساویر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی مومن نہیں کہ جو پیٹ بھرے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. پڑوس میں پڑوسی بھوکا ہے اور خود پیٹ بھر کر کے کھا رہے. نہیں بھائی، آپ بھی کچھ اس میں سے دے دیجئے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ ایک کا کھانا دو کو کافی ہوتا ہے، دو کا تین کو کافی ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک کا کھانا جو اس کو پیٹ بھر کر کے میسر ہو، اگر وہ دوسرے کو بھی اس میں دے گا تو دونوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اگر پیٹ دونوں کا نہیں بھرے گا، کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جان دونوں کی بچ جائے گی، تو آپ پیٹ بھر کر کے کھاویں اور پڑوسی بھوکا رہے، اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ بھائی آپ کچھ ذرا جو ہے ایثار سے کام لیں اور کچھ کم کھا کر کے اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. بہرحال یہ ایمان کیا تقاضا یہی ہے، اور جو آدمی خود پیٹ بھر کر کے کھاوے اور پڑوسی بھوکا ہو یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، کمال ایمان کے منافی. باب یکسر مال مرق فیقسم فی الجیران. شوربے کا پانی بڑھا دے اور تقسیم کرے سالن پڑوسیوں کے درمیان. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا سعید عن ابی عمران الجونی عن عبداللہ بن الصامت عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث اسمع و اطیع ولو لعبد مجدد الى طرف واذا صنعت مرقۃ فاکسر ماءها ثم انظر اہل بیت من جیرانک فاسبهم منه بمعروف وصلی الصلاۃ لوقتها فان وجدت الامام قد صلى فقد احرزت صلاتک وإلا فهي نافلة. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی تاکید فرمائی. ایک تو یہ کہ میں اپنے حکمران جو ہیں صاحب اقتدار لوگ ان کی بات سنوں اور ان کی بات پر عمل کروں، اطاعت کروں، چاہے وہ حکمران ایسا غلام کیوں نہ ہو جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں. ہاتھ پاؤں کٹا ہوا غلام بھی اگر مجھ پر حاکم بنا دیا جائے تو اس کا حکم سن کر اس پر عمل کرنا گویا ضروری ہے. یہ عام طور پر احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ جو اپنے اوپر کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کا اہتمام کیا جائے. عام طور پر جو فتنے ہیں وہ اسی کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اوپر والوں کی نافرمانی اور ان کی حکم و عدولی کی وجہ سے. اس لیے ان کا حکم سنا جائے، اس پر عمل کیا جائے، چاہے وہ ہاتھ پاؤں کٹا ہوا غلام ہی کیوں نہ ہو. وَإِذَا سَمَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْسِرْ مَعَهَا. دوسری نصیحت یہ کہ جب تم کھانا پکاؤ، شوربہ تیار کرو تو اس میں ذرا پانی زیادہ ڈال دو، اور اس کے بعد اپنے پڑوسی کے جتنے بھی گھرانے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، یعنی ان کو بھی اس میں سے دو. تو پانی زیادہ ڈالنے کے نتیجے میں گویا ان کے ساتھ آپ بھلائی کا معاملہ کر سکیں. اور تیسری بات فرمائی، نماز اپنے وقت پر پڑھ لیا کرو. اب اگر تم دیکھو امام نے اس کو پڑھ لی ہے تو تم نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا ورنہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. اصل میں بعد میں جو آنے والے حکمران تھے ان حکمرانوں کی طرف سے یہ امکان تھا کہ نماز کی ادائیگی میں وہ کوتاہی کا ارتکاب کر کے اپنے وقت کے بجائے ذرا تاخیر سے پڑھیں. چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آخری دور میں بھی جبکہ یہ بنو امیہ کی خلافت کا دور شروع ہوا تھا ایسی صورتیں پیش آئی کہ جو حکمران ہوتے تھے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جو حاکم ہوتا تھا وہی نماز کا امام بھی ہوتا تھا, تو بہت سی مرتبہ وہ نماز کو وقت مکروہ سے تاخیر کر کے ادا کیا کرتے تھے. ایسے موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم تو اپنی نماز وقت پر پڑھ لو. اب آئے مسجد میں دیکھا کہ امام پڑھ چکا ہے تو تم نے اپنے وقت کی حفاظت کر لی, اور ورنہ وہ جو امام کے ساتھ پالو گے تو امام کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے تم نے وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. یہ اس وقت جبکہ امام نے تاخیر سے پڑھی ہو, تو ورنہ اگر اس کا جیسے ہمارے یہاں وقت مقرر ہے جماعت کا تو وہاں پھر یہ گھر پر پڑھنے کی اجازت نہیں. اس زمانے میں وقت مقرر نہیں ہوتا تھا, ہمارے یہاں بھائی عشاء کی نماز 9 بجے کھڑی ہوگی 8:45 بجے, وہاں تو وہ حاکم آتا تھا اس وقت نماز شروع کی جاتی تھی. تو اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک آدمی آ کر کے بیٹھا ہوا ہے 2 گھنٹے انتظار ہوا اور ابھی تک آیا نہیں. اس لیے اپنے شروع وقت اور مستحب وقت میں پڑھنے کی حضور نے تاکید فرمائی. حدثنا الحمیدی قال حدثنا ابو عبد الصمد العمی قال حدثنا ابو عمران عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فاكثر مع المرقه وتعاهد جيرانك او اقسم في جيرانك. یہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم شوربہ پکاؤ یعنی سالن تیار کرو تو اس میں شوربے میں پانی زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو, یعنی جب اب سالن زیادہ ہوگا تو پڑوسیوں کو آپ دے سکو. باب خیر الجیران. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا حیوہ قال اخبرنا شرابیل ابن شریک انہ سمع ابا عبد الرحمن الحبولی یحدثن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما وعنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبی وخیر الجنان عند اللہ خیرہم لجاری. بہترین پڑوسی کس کو کہیں گے کہ بھئی بہترین پڑوسی کا سرٹیفکیٹ اگر دینا ہو تو کس کو دیا جائے گا, ایوارڈ کس کو ملے گا, یہ بتلاتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں ساتھیوں میں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہو, یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو, ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو, ان کی خدمت کرنے والا ہو, ان کی خیر خبر لینے والا ہو. جو جتنا زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا وہ سب سے بہتر ساتھی اور دوست کہلانے کا حقدار ہے. وخیر الجنار جیران عند اللہ خیرہم لجاری, اور پڑوسیوں میں بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کا سلوک کرتا ہو. جو آدمی جتنا زیادہ بھلائی کا سلوک کرے گا پڑوسیوں کے ساتھ وہ سب سے بہتر پڑوسی قرار دیا جائے گا. اس لیے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے بہتر پڑوسی اللہ کے یہاں بنے اور آپ کو وہاں بارگاہ خداوندی کی طرف سے بہترین پڑوسی کا ایوارڈ ملے, تو اس کی تدبیر یہی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کیجیے. باب الجاری الصالح نیک پڑوسی. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت قال حدثنی خمیل النافع بن عبد الحارث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی. نیک پڑوسی. حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی کی خوشبختی اور سعادت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا مکان کشادہ ہو, पड़ोसी नेक हो और सवारी उसकी उम्दा हो। ये तीन बातें, मकान की कुशादगी, पड़ोसी का नेक होना और सवारी का उम्दा होना। क्या वो वक्त पर धोखा देने वाली सवारी न निकलने का वक्त आया वहीं बिगड़ गया आपका, ये नहीं। तो ये तीन चीजें गोया आदमी के लिए, तो यहां गोया पड़ोसी का अच्छा होना यह आदमी की खुशबख्ती की अलामतों में से शुमार किया है। इसलिए कि भाई जो जिसका पड़ोसी बुरा होगा उसके लिए मुस्तकिल 24 घंटे का टेंशन देता है, वो कहीं भी रहे उसकी वजह से परेशान होता है। बाबुल जारी सु बुरा बुरा पड़ोसी। हदसना सदकत काला खबराना सुलेमान हुआ इब्न हय्यान अनिम अजलान अन सईदीना नबी हुरैरा रदी अल्लाह तआला قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقام فان جار الدنيا يتحول وفي رواية فان جار الباجية يتحول। बुरा पड़ोसी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी कि अल्लाह मैं तुझसे बुरे पड़ोसी से पना चाहता हूं, जो मुस्तकिल क्याम के अंदर दारुल मुकाम, जो मुस्तकिल ठहरने की जगह है जहां हमारा मकान बना हुआ है, वहां कोई बुरा पड़ोसी मिल जाए तो वह जिंदगी भर के लिए आदमी के वास्ते मुसीबत हो जाएगी। हां जो कहीं किसी सफर की हालत में या कहा वक्ती तौर पर कहीं क्याम रहा हो, वहां अगर बुरा पड़ोसी है तो वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक दो दिन का मामला है। भाई आप कहीं सफर में हैं और सफर में किसी बुरे साथी से पाला पड़ा तो आप यूं सोचें कि कोई परेशानी की बात नहीं, एक दो दिन में मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां आपका मुस्तकिल ठहरना है, मुस्तकिल क्याम है, वहां अगर इस तरह का पड़ोसी मयसर आ गया तो ये आदमी के लिए बड़ी तकलीफदेह चीज होती है। और इससे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। हदसना मखलद इब्न मालिक قال حدثنا عبد الرحمن بن مغرا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقتل الرجل جاره واخاه واباه। حضرت ابو موسى اشعري رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی قتل کرے گا اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو۔ یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے بھائی کو قتل کرے گا، اپنے باپ کو قتل۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، واقعات اس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی۔ یہ برا پڑوسی، ظاہر ہے جو پڑوسی اپنے پڑوسی کو قتل کرے اس سے برا اور کیا ہو سکتا۔ بابن لا یوزی جا رہا ہوں اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العامش قال حدثنا ابو یحیی مولا جادت بن حبیرۃ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتوزی جیرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من اهل النار قالوا وفلانه تصلي المكتوبه وتصدق باسواري ولا توزي احدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من اهل الجنه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، فلانی عورت رات کو عبادت کرتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے اور نیکی کے کام کرتی ہے، وتصدق و صدقہ خیرات بھی خوب کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا پہنچاتی، تکلیف دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت میں کوئی بلائی نہیں، جہنمی ہے۔ دیکھو سب کچھ کرتی تھی لیکن پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی تھی اپنی زبان سے، وہ اس پر آپ نے یہ فرمایا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا فلانی عورت کوئی زیادہ نوافل نہیں پڑتی، فرض نماز پر اکتفا کرتی ہے، وتصدق باسواری کچھ ٹکڑے تھوڑے تھوڑے، یہ پنیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یعنی کوئی زیادہ صدقہ اور خیرات نہیں، معمولی صدقہ خیرات کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ بڑا اہم ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس انداز سے ڈھالے، اپنا مزاج ایسا بناوے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کا خاص اہتمام ہونا ضروری ہے. عبادتوں اور نوافل کی کثرت جو ہے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو لوگوں کی ایذا رسانی سے بچانا یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنی عمارۃ بن غراب ان عمۃ له حدثت انها سالت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فقالت ان زوجہ احدانا یریدها فتمنعه نفسها اما ان تكون غصبا او لم تكن نشیطۃ فهل علینا فی ذلک من حرج. عمارۃ ابن غراب اپنی پھوپھی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے پوچھا، کیا کہا؟ کہ ہم میں سے کسی کا شوہر یرید ہوا، اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی میری ضرورت سے پوری کرو، تو بیوی اس کے جواب میں اپنے آپ کو اس سے روکتی ہے. فتم نہ نفسہ، یعنی اس کو اس کی خواہش پورا کرنے نہیں دیتی، اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. ایمان تکونا غصبہ، یا تو اس لیے کہ وہ ناراض رہتی ہے، یا یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں نشاط نہیں، یعنی اس کام کے لیے اس کی طبیعت میں آمادگی نہیں، اس لیے وہ انکار کرتی ہے. تو کیا اس میں ہمارے لیے کوئی گناہ ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا نام، جی ہاں گناہ ہے. ان من حقه عليك ان لو ارادك وانت على قطب لم تمنعيه، کہ شوہر کا حق یہ ہے تم پر کہ اگر شوہر تم سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہے اور تم گدھے کے اوپر سوار ہو، قطب یہ لکڑی کی بنی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے جو گدھے پر سوار ہونے سے پہلے اس پر رکھی جاتی ہے، جیسے گھوڑے پر سواری سے پہلے زین اس پر رکھا جاتا ہے سوار رہنے والے کے لیے آسانی کے خاطر، اونٹ کے اوپر کجاوا ہوتا ہے، ایسے ہی گدھے کے اوپر کاٹھی رکھی جاتی ہے، اسی کو لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے فریم جیسی، تو بیٹھنے والے کے لیے اس کی وجہ سے سہولت ہوتی ہے. تو کہ تم اگر سواری پر سوار ہو اور شوہر مطالبہ کرے تم سے اپنی ضرورت کا، تو تم اس کو لم تمنی انکار نہیں کر سکتے. یہ حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، پہلے بھی اس سلسلے میں بتایا جا چکا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ عورت تنور پر بیٹھی ہوئی ہے، چولہے پر روٹی سینک رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، اور شوہر کی طرف سے مطالبہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی خواہش پوری کرے، وہ کام چھوڑ دے. اس لیے کہ شوہر کی اس خواہش کے موقع پر عورت کی طرف سے انکار، یہ عورت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. ویسے گویا اس لیے کہ عام طور پر شوہر کے مزاج میں جب اس کا تقاضا پیدا ہوتا ہے اور عورت اس موقع پر انکار کرتی ہے، تو شوہر ایک تو اس کے متعلق شوہر کے دل میں نفرت اور بغض کے جذبات جنم لیتے ہیں، دوسرا یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسری تدبیریں سوچنے لگتا ہے. یہ دونوں چیزیں شوہر کے لیے اور عورت کے لیے سخت مضر ہیں. اس لیے تاکید کی گئی کہ بھئی تم ہر حال میں اس کی یہ خواہش پوری کرو، اس کے مطالبے کو پورا کرو، انکار مت کرو. قالت قلت لها احدانا تحیز ولیس لها ولزوجها الا فراش واحد او لحاب واحد فکیف تصنع. یہ کہتی ہیں ان کی پھوپھی کہ میں نے حضرت عائشہ سے یہ بھی پوچھا کہ ہم میں سے کسی ایک عورت کو حیض آتا ہے، حالت حیض میں ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے پاس ایک ہی بستر ہے، دوسرا بستر ہے نہیں، کیا بھائی حیض کی وجہ سے وہ دوسرے بستر پر بیوی الگ سوئے، شوہر الگ سوئے، ایک بستر ہے یا ایک ہی لحاف ہے، تو کیا کرے گی وہ حالت حیض میں؟ قالت لتشد علیہا ازارہا ثم تنام معہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنا سطر ڈھانپ لے گی، یعنی مطلب یہ کہ ازار باندھ لے گی، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ جو ہے اس کو عورت جو ہے اچھے کپڑے سے چھپا لے، باقی حصے بدن کھلا بھی ہو اور شوہر کے ساتھ لیتے حالت حیض میں کوئی حرج کی بات نہیں، ہاں وہ حصہ بند رہنا چاہیے. حالت حیض میں دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ تو حرام ہے، قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور جو اس کو حلال سمجھے اس کی تکفیر کی گئی ہے، یعنی وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اس کو حلال سمجھے، حلال سمجھے بغیر حرام سمجھ کر کسی نے غلط کر لیا تو گنہگار ہے، توبہ ضروری ہے، بارہ یہ تو حرام. اور ناف اور ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کے علاوہ کا جو حصہ ہے، اوپر کا حصہ، سینے کا، پیٹھ کا، چہرے کا، پیشانی کا یا نیچے کا، اس سے اگر شوہر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، بوسا ووسا دے، اپنے جسم کو اس حصے سے لپٹاوے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سب کے نزدیک بالاتفاق جائز. لیکن ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کے سلسلے میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اتنے حصے کو نہ چھیڑا جائے، جبکہ امام احمد ابن حنبل اور احناب میں سے امام محمد اس طرف گئے ہیں کہ شرمگاہ والے حصے کو چھوڑ کر ڈھلان وغیرہ سے اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کی اجازت ہے اس حالت کے اندر بھی. یہ تو بہرحال یہ مسئلہ اتنا حصے کے سلسلے میں، بتی اور صحبت کی تو کسی حال میں اجازت نہیں ہے. اسی کو فرماتے ہیں لتشد علیہ ازارہ ثم تنام معہ، کہ اپنی ازار باندھ کر کے اس کے ساتھ لیٹ سکتی، فلہما فوق ذلک، باقی حصے سے شوہر فائدہ اٹھانا چاہے، جسم اس کا لپٹاوے، یا یہ ہے کہ بوسا وسا دے، اس کی اجازت ہے. ماننی سو فوق بیرو کا ماں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ میں بتلا دی ہوں. انہ کانا لیلتی منہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی، فتحن تو شیئا من شعیر فجعلت لہ قرصا، میں نے تھوڑے سے جو میرے پاس تھے میں نے ان جووں کو پیسا اور اس کی ایک روٹی بنائی. اب وہ روٹی اسی لیے بنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں آپ کو کھلاؤں گی. فدخل فرد الباب فدخل علی المسجد، جب رات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن گھر میں آنے کے بجائے دروازہ بھیڑ دیا اور مسجد میں تشریف لے گئے. وکان ادارات انام اغلق الباب واؤک القربت واقف القدح واطف المصباح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ گھر میں آنے کے بعد جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کرتے تھے گھر کا، اور مشکیزہ کا جو منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو بند کرتے تھے، پیالہ یا برتن جو ہے وہ سیدھا ہوتا تھا تو اس کو الٹ دیتے تھے، اور چراغ کو بھی بجھا دیا کرتے تھے. یہ سب کام حضور کرتے تھے اپنے دستے مبارک سے سونے سے پہلے. فانتظر، تو اب آج ایسا ہوا کہ آ کر آپ واپس تشریف لے گئے مسجد میں. فانتظرت ان ينصرف فوطمه القرص فلم ينصرف، حضرت عائشہ فرماتی میں تاج روٹی پکائی تھی تو میں نے، اب آ کر آپ تو واپس تشریف لے گئے مسجد کے اندر، تو میں آپ کے انتظار میں رہی کہ آپ جب مسجد سے آئیں گے تو میں آپ کو روٹی کھلاؤں گی، لیکن فلم ينصرف، حضور آئے نہیں. میں نے دیر تک انتظار کیا، حتی غلبنی النوم، یہاں تک کہ میرے اوپر نیند غالب آ گئی اور میں تو سو گئی. یہ انتظار ہی واؤ جاہ البرد، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تھے عبادت کے اندر، اور دوران عبادت پورا جو ہے اوڑھنے کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر سردی کا اثر ہوا. آدمی جو بوڑھا نہ ہو تو تھوڑی دیر تو سردی کو برداشت کر لیتا، لیکن زمانہ طویل ہو جائے تو اس صورت میں پھر سردی اپنا اثر کرتی ہے، سردی نے آپ کو تکلیف پہنچائی. فاتان، تو آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فاقام اقامن، مجھے اٹھایا حضور نے، ثم قال اتینی اتینی، حضور نے فرمایا مجھے گرمی پہنچاؤ، تم فقل تو لہو انی حائض، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو حالت حیض میں ہوں. فقال وانی شفی ان فخیدئی، کہا ران کھول دو، کہا میں نے ران کھولی، آپ نے اپنا رخسار مبارک اور سر رکھا اور سو گئے اس کو. فوضا خدہ وراس ولا فخید حتی دفع، یہاں تک کہ آپ کو جو سردی لگی تھی اس کا اثر دور ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ فاقبل شاتن لے جارنا داجنت، इसी दरमियान हमारे पड़ोस की घर की पली हुई एक बकरी हमारे घर में घुस आई उस वक्त, और फदखलत सुम्मा आमदत इलल कुर्स फाखजत सुम्मा अदबरत भी, वो घर में आई और आकर जो रोटी थी ना उस रोटी को उसने उठाया और लेके जाने लगी। कारत व कलक तो अनु हजरत आयशा पर मैं ये सब मंजर देख रही थी, लेकिन हुजूर अपना सब रखे हुए लेटे थे मेरी रान पर, इसलिए मैं उठ नहीं सकती थी, तो मैं ये देख करके परेशान हुई। वस्त कजन नबी सलासन, इस दरमियान हुजूर की आंख खुल गई, आप बेदार हुए, तो कह रहे हुजूर का सर हटाकर फबादतुलबाप से दौड़ी दरवाजे की तरफ, तो हुजूर सलासन ने देखा क्या ये दौड़ रही है वो बकरी के पीछे। फकाल नबी सलासन खुजी माद रखते मिन कुर सके वरा तूजी जा रखे फिशानी, हुजूर ने जब ये दौड़ी तो हुजूर हजरत आयशा फरमाती हुजूर सलासन ने ताकि फरमाई जितनी तुम्हारी रोटी बच गई है ले लो, पड़ोसी से झगड़ा मत करना। बस इसी ये लेना है, कभी ऐसा होता है कभी पड़ोसी की बकरी घुसाई, पड़ोसी की मुर्गी घुसाई और उसने कोई नुकसान पहुंचा दिया, और ऐसी बातों पर भी पड़ोसी के साथ क्या होते हैं झगड़े होते हैं। इस रिवायत के जरिए से ये तालीम दी कि भाई ऐसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो जानवर था आ गया, इसलिए पड़ोसी के साथ झगड़ा इन चीजों की वजह से न किया जाए। हदसना सुलेमान उम्र दाऊद अबुल रबी काला हदसना इस्माइल उम्र जाफर काला हदसना अला उम्र अब्दुल रहमान नबी या नबी रजी अल्लाह तला ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائق۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے مامون نہ ہو، مطمئن اور محفوظ نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی لا یامن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کی بلاغت دیکھیے کہ खाली ये नहीं कि पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचावे, नहीं, पड़ोसी को उसकी इजार आसानी की तरफ से क्या होना चाहिए, अमन यानी इत्मीनान होना चाहिए कि मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाए, बिल्कुल उसको गोया प्रॉमिस जिसको कहते हैं उसके ऊपर पूरा एतमाद हो। अब अगर तकलीफ तो नहीं पहुंचाई उसने न पहुंचाता है, लेकिन एतमाद नहीं है पड़ोसी को उसकी मिजाजी साख्त की वजह से, पहले ही मैंने बताया बाद ऐसे होते हैं अपने मिजाज की वजह से अक्खड़ किस्म के, या उनका रवैया ऐसा होता है कि पड़ोसी बेचारा हर वक्त सहमा रहता है, खतरा महसूस करता है, मालूम नहीं कब क्या हो जाए, अगर ये आज तक कभी तकलीफ पहुंचाई नहीं तो उसके मुताबिक भी फरमाते वो भी जन्नत में नहीं जाएगा फरमाते। तो जैसे बाजों को भाई आप कह दुआ करो मतलब पड़ोसी भी क्या हुआ कुछ कभी मारा पीटा तुमको कोई तकलीफ ना आए, मारे कोई कुछ ठिकाना नहीं उसका कब क्या कर डाले कि नहीं। तो ये इतनी बात भी जो है ऐसे के मुताबिक हुजूर फरमाते हैं लायक खुल जन्नत वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। स्प्रे लगा सकती है या नहीं, घर में रहते हुए अपने शौहर की गया के लिए जीनत इख्तियार करने के तौर पर उसकी इजाजत है, लेकिन बाहर निकलना हो तो उस वक्त वो खुशबू लगा करके न निकले। हदीस में आता है कि जो औरत खुशबू लगा करके बाहर निकलती है कई तो वो ऐसी और ऐसी है यानि जानिया है, हुजूर ने फरमाया। इसलिए कि औरत का खुशबू लगा करके बाहर निकलना ये जहां जहां से गुजरेगी उन मर्दों के जो है नाक में जब ये खुशबू पहुंचेगी तो उनके शहवानी जज्बात को भड़काने वाला है, इसलिए ये मुमकिन है। बच्चे ने बिस्किट पे पेशाब की तो उसके बाद तीन बार पानी से वो पाक हो जाएगा।
बिस्तर पर
अच्छा भाई बिस्तर पर, तो बिस्तर में अगर वो बिस्तर क्या है ऐसा पतला है कि जिसको निचोड़ा जा सकता है तो उसको तीन मरतबा दो का तीनों मरतबा निचोड़ लिया जाए, और वो गद्दा वगैरह है कि जिसको निचोड़ा नहीं जा सकता तो एक मरतबा धो ले यहां तक कि धोकर छोड़ दे पानी निथर करके असर टपकना बंद हो जाए तो फिर दूसरी मरतबा फिर तीसरी मरतबा तो पाक होगा। जिस तरह बकरे की हड्डी पर से गोश्त को नोच कर चूस कर खाया जाता है, इस तरह मुर्गी की हड्डी को चूस सकते हैं? और क्या ये सुन्नत तरीके के मुताबिक होगा? सुन्नत तरीका कोई दूसरा है? भाई कोई भी गोश्त, हड्डी वाला गोश्त हो तो बकरी का हो या मुर्गी का हो, दोनों के हक में सुन्नत यकसाई है। ऐसा नहीं कि वो बकरी की हड्डी वाला गोश्त हो तो उसको चूस कर खाया जाए और मुर्गी की हड्डी वाला हो तो नहीं। एक मास पासे रहेवानू मकान नहीं, भाड़ेना मकान में रहे छे, अने रोकड रकम पण नहीं, परंतु व्यापार नो 20-25 हजार नो सामान छे, तो वर्ष पूरु थता जकात आपवी पड़शे। जी हाँ, तिजारत का जो सामान होता है उस पर जकात फर्ज है, इसलिए ये 20-25 हजार का जो तिजारत का सामान है उस पर उसकी जकात वाजिब है साल पूरा होने पर। કોઈ માણસ પોતાની ફેમિલીના ધંધામાંથી ફેમિલી સભ્યની જાણ બહાર અમુક રકમ કાઢી લઈ કોઈ માણસને ધંધા માટે વાપરવા આપે તો પોતાના માટે આવી રીતે રકમ કાઢવી જાય છે કે નહીં? ફેમિલીના ધંધામાંથી એ તો સબ મુશ્તરક માલ હૈ ઓર નિકાલા હૈ તો જાહેર એ તો ખિયાનત હૈ, તેના બદલામાં અમુક રકમ મેળવે છે। દાખલા તરીકે 15 હજારની રકમ ઉપર દર મહિને 300 રૂપિયા, વર્ષના 3600 રૂપિયા, આવી રકમ વ્યાજ ગણાય? જી હા, કોઈ આદમી કિસી કો એક રકમ તિજારત કે લીએ દેકર યું કહે કે તુમ ઇસકી તિજારત કરો, તુમકો જો ભી નફા હો મુજે હર મહિને મેં 1000 યા 500 દેતે રહેના, તો યે સૂદ હૈ, સમજાયા કે? યે જાયઝ નહીં। અથવા આવક ગણાય, 15 હજારની રકમ ફેમિલી ધંધામાંથી ફેમિલી સભ્યની જાયઝ છે કે નાજાયઝ? હલાલ છે કે હરામ? એ તો ખયાનત છે, પોતાના અથવા પોતાની ઓલાદના ભવિષ્ય માટે આવું કરી શકાય? અપની રકમ હો તો ઉસમે સે દે સકે। કઈ લોગ નિકાહ કા ખુતબા ખડે ખડે પડતે હૈ તો ક્યા યે જાયઝ હૈ ઓર ક્યા સુન્નત હૈ? ક્યા ઇસ તરહ ખુતબા પઢકર નિકાહ પઢાને સે નિકાહ હોગા? યે વૈસે હમારે અકાબીર મેં સે શેખુલ ઇસ્લામ હઝરત મૌલાના હુસૈન અહમદ મદની નવરલ્લા ઉમરકદઉ ખડે ખડે હી ખુતબા પઢતે થે નિકાહ કા। ઓર સહી બાત તો યે હૈ કે હમારે યહાં નિકાહ કા ખુતબા બેઠ કર પઢને હી કા એક આમ યે હો ગયા, વરના અરબી મેં ખુતબા કે લીએ લફ્ઝ ઇસ્તેમાલ હોતા હૈ કામ હૈ ના કામ। હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ખડે હુએ, યાને લફ્ઝ કામ અરબી મેં બોલા જતા ખડે રહેને કે લીએ ભી ઓર ખુતબા દેને કે લીએ ભી લફ્ઝ કામ હી કા ઇસ્તેમાલ હોતા હૈ। ઇસલિયે બાઝ હઝરાત તો ઉસી કો સુન્નત કરાર દેતે હૈ। તો અબ યે નિકાહ હોગા તો ખુતબા, નફસે ખુતબા ન પડે તો ભી નિકાહ તો હો જાતા હૈ। નિકાહ તો નામ હૈ દો ચીજ કા, એક બાત યાદ રખો, ઇજાબ ઓર કબૂલ। ઇજાબ યાને ઔરત કી તરફ સે દો જુમલે હોતે, ઔરત કી તરફ સે યા ઔરત કે વકીલ કી તરફ સે જબ કહા જાતા હૈ, ઔરત ખુદ કહે દે કે મેને અપને આપ કો તુમ્હારે નિકાહ મેં દિયા, યા ઔરત કા વકીલ યે કહે દે કે મેને અપની બેટી કો, અપની બહેન કો, યા મેરી મોક્કેલા કો આપકે નિકાહ મેં ઇતને મહેર કે અવજ મેં દિયા, યે ઇજાબ કહેલાતા હૈ। ઇજાબ કા અરબી લફ્ઝ હૈ, ઉસકા તર્જમા હૈ વાજિબ કરના। ગોયા યે જુમલા આપ સામને વાલે કો જવાબ કે લીએ ક્યા કર રહા હૈ, મજબૂર કર રહા હૈ, અબ જવાબ દેના પડેગા હા યા ના, ઉસકે જવાબ મેં વો સામને વાલા યું કહેતા હૈ કે મેને કબૂલ કિયા, તો વો કબૂલ હુઆ, બસ યે હો ગયા નિકાહ। અલબત્તા યે દોનો લફ્ઝ જબ કહે જા રહે હો તો વહાં દો મર્દ મુસલમાન યા દો ઔરતે ઓર એક મર્દ મુસલમાન હોના ચાહિએ, તો નિકાહ હો ગયા, ખુતબા ના પડા ગયા, બલકે મહેર કા ભી તઝકિરા નહીં કિયા ગયા તો ભી નિકાહ હો જાયેગા, યાદ રહે। इसलिए यहां खुतबा बैठकर पढ़े खड़े पढ़े इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता। कई औरतें फर्ज नमाज बैठकर पढ़ती हैं तो क्या ये जायज है? और क्या सुन्नतें भी बैठकर पढ़ सकते हैं? खड़ा होना क्या जान, भाई जो आदमी खड़े होकर पढ़ने की ताकत रखता हो उसके लिए बैठकर पढ़ना दुरुस्त नहीं है फर्ज। फर्ज नमाज अगर खड़े होकर ताकत रखने वाला बैठकर पढ़ेगा तो वो नमाज दुरुस्त नहीं होगी।
اور سنت موقعہ میں بھی کھڑا ہونا چاہیے. ہاں سنن غیر موقعہ یا نفل کو بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ویسے سنت غیر موقع سنن موقع بھی بیٹھ کر پڑے گا تو ہو تو جائے گی, لیکن اس میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پڑھے. اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیز ہاتھ سے نکال کر باہر پھینک دے تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ اگر یہ کام اس نے عمل قلیل کے ذریعے سے کیا, یعنی اس انداز سے کیا کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے دیکھ کر کے کہ یہ نماز میں ہی ہے, نماز سے باہر نہیں ہے, تو نہیں. اور اگر ایسے انداز سے کیا کہ جس کو عمل کثیر کہا جائے تو نہیں. اگر کوئی شخص ٹیپ یا ریڈیو میں سجدے کی آیت سنے تو کیا اس پر سجدہ واجب ہوگا؟ تو اگر ٹیپ ریکارڈ میں سنے تو نہیں. ریڈیو میں اگر وہ ڈائریکٹ یعنی جہاں ریڈیو اسٹیشن پر قاری خود بول رہا ہے وہ شخص ثنا کو پوری کرے گا امام صاحب کی طرح سنے. علماء کرام کے بیانوں کے اشتہار لگوائے جاتے ہیں, اس میں انشاءاللہ لکھتے ہیں, اور وہی اشتہار دو چار روز بعد راستوں پر پڑے رہتے ہیں. اللہ کے نام کی بھی ادبی ہوتی ہے, لوگوں کے پاؤں اس پر پڑتے ہیں تو کیا انشاءاللہ لکھنا, یہ خالی انشاءاللہ ہی کیا؟ جو نام بھی ہیں, نام بھی تو نبیوں کے نام ہیں. بہت سے نام جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں, اور نبیوں کے نام نہ ہو تو بھی یہ الفاظ حروف جو ہیں ان حروف کو بھی تو اس طرح جو ہے زمین پر ڈال دینا جو ہے اس کے ہوں جس سے اس کی بے حرمتی ہو جائے نہیں ہے. اس لیے خالی انشاءاللہ لکھنے کی وجہ سے نہیں, بلکہ کوئی بھی تحریر لکھان جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح زمین کے اوپر پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. حالات کے خالی کاغذ جس پر لکھا جائے, لکھا ہوا نہیں ہے خالی ہے, تو کیونکہ وہ بھی آلات علم میں سے, علم کے اسباب میں سے ہے, اس لیے اس کا اکرام کرنا ضروری ہے, اور اس کو اس طرح پھینکنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, اس لیے اس کا خیال رکھا جائے. ہمارے اکابر تو اتنا, حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بیت الخلاء تشریف لے جا رہے تھے. پہلے زمانے میں قلم جو کتے والا قلم ہوتا تھا اس سے لکھتے تھے, اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ اس کا یہ جم جاتا تھا تو اس کو یہ کرنے کے لیے ناخن کے اوپر یوں دباتے تھے, جیسے وہ ہمارے پرانے نیب والے قلم ہوتے ہیں تو کبھی نیب چلنا بند ہو جاتی تھی تو نیب کے نوک کو اس کے اوپر ناخن کے اوپر دباتے ہیں تاکہ روشنائی چالو ہو جاوے. تو اس طرح کا نقطہ ناخن کے اوپر پڑا ہوا بیت الخلاء میں جا رہے تھے, نظر پڑ گئی, اندر ایک پاؤں داخل کر چکے تھے تو کہا یہ تو باہر نکل آئے, اور اس کو دھویا, اس کے بعد کہے کہ یہ تو علم کی چیز ہے. اس حالت میں اس کو کھلا لیے ہوئے وہاں بیت الخلاء میں جانا درست نہیں, جتنا ادب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نواز آ گیا. ہمارا حال تو یہ کہ بیت الخلاء میں ساری دنیا کی خبریں لکھی جاتی, نام لکھے جاتے ہیں. بھئی کسی کا نام عبداللہ لکھا نا تو عبداللہ میں اللہ ہے, جیسے انشاءاللہ میں اللہ ہے اس, اور نام میں اللہ نہ بھی آیا ہو خالی یعقوب لکھا تو یعقوب بھی تو آخر قرآن کا لفظ ہے, نبیوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو وہ بیت الخلاء میں تو بولنے سے بھی منع کیا گیا, اور یہ لکھا ہوا ہمیشہ رہے گا وہاں پر. ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے لوگ, نادانی کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.